السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیا حال ہے سب کا؟
الحمدللہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي فتح لنا أبواب فضله وفتح لنا أبواب رحمته وفتح لنا أبواب جنته والحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وأرسل إلينا سيد الأنام وبدع عنا ما لا طاقة لنا به ولم يكلف أنفسنا إلا وسعها. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے لیے اپنے فضل و کرم کے دروازے کھولے اور ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھولے اور ہمارے لیے اپنی جنت کے دروازے کھولے. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت دی اور ہماری طرف تمام مخلوق کے سردار کو رسول بنا کر بھیجا اور جس عمل کے کرنے کی ہم میں طاقت نہیں اسے ہم سے ٹال دیا اور اس نے ہرگز ہمارے نفسوں کو ان کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بنایا, یعنی ہم سے انہی کاموں کا مطالبہ کیا گیا جو ہم کر سکتے ہیں. الحمدللہ کہ 20 پارے ہو چکے ہیں اور اب ہم جہاں 21 پارے کا آغاز کر رہے ہیں وہاں انشاءاللہ رمضان بھی قریب آ چکا ہے. ہو سکتا ہے کل روزہ ہو سکتا ہے اس کے بعد ہو, لیکن بہرحال ہم اللہ کے فضل و رحمت سے سلامتی کے ساتھ عافیت کے ساتھ رمضان کے قریب پہنچ چکے ہیں. جب تک ہمیں رمضان المبارک کا پورا پورا تعارف نہیں ہوگا کہ یہ کیسا مہینہ ہے اور اس میں کیسی خیر و برکت نازل ہوتی ہے, اس وقت تک ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. حق تو ویسے ادا نہیں ہوتا, لیکن یہ ہے کہ بھرپور کوشش بھی نہیں ہوتی. تو اس کے لیے ہماری ایک ساتھی نیلوفر نے ایک ایکٹیویٹی کو شیئر کیا ہے. وہ ربیع قلبی کا یہ سیشن جو آفٹرنون میں آن لائن لیتی ہیں. کہتی ہیں کہ آج خیال آیا کہ ابتدا کے وقت میں کیوں نہ شہر رمضان کتاب شروع کی جائے, لہٰذا آج سے اس کا آغاز کر دیا. آج کتاب کا ٹائٹل, پیج, بیک پیج, ترتیب اور مقدمہ مختلف ساتھیوں نے شوق سے پڑھا. جہاں رحمت اور برکت کا ذکر آیا وہاں سب کو خاموشی سے اپنی جگہ دعائیں مانگنے کا بھی کہا. معلوم ہوا کہ زیادہ تر شرکاء کے پاس کتاب موجود نہیں, نہ ہی انہوں نے اسے پڑھا ہے. سبحان اللہ, یہ بھی معلوم ہوا کہ کتاب 2011 میں شائع ہوئی تھی. سوچنے کی بات ہے کہ اب 2026 ہے, 15 سال گزر گئے اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نہ اسے خود پڑھا نہ پڑھایا. تو اس کے لیے شرکاء سے مختلف آئیڈیاز شیئر کیے گئے. سب سے پہلے کہ اپنی ذاتی کتاب خریدنی ہے, خود بھی پڑھنی ہے اور پڑھانی بھی ہے. خصوصاً گھر میں مل کر ایک ایک ٹاپک سے آغاز کرنا ہے, یعنی گھر والوں کے ساتھ, تراویح کے بیچ میں بھی ہو سکتا ہے, ویسے بھی ہو سکتا ہے فیملی ٹائم میں. تحفتاً دینی ہے, یعنی جن کے پاس نہیں کسی کے گھر جائیں تو ساتھ لے جائیں, یا اگر کچھ بنا کر بھیجیں تو ساتھ علم کا تحفہ بھی رکھ لیں, یعنی کھانے کے ساتھ روحانی غذا کا تحفہ بھی. اور رمضان میں ہی انشاءاللہ کتاب مکمل کرنی ہے. ایک ساتھی نے پوچھا مقدمہ کیا ہوتا ہے, یعنی کتاب کا مقدمہ. اس پر ہوم ورک دیا گیا کہ سب معلوم کر کے آئیں کہ کیا ہوتا ہے, اور اگلی کلاس میں کوئی ایک اس سوال کا جواب دے, اور سب کو اپنا جائزہ لینے کو کہا. کیا میں نے کتاب کا ہر صفحہ پڑھا ہے؟ کیا میں نے کتاب کا ہر صفحہ پڑھایا ہے؟ پچھلے 15 سالوں میں کتنے لوگوں کو یہ کتاب تحفتاً دی ہے، آئندہ کتنے لوگوں کو پڑھانی ہے اور تحفتاً دینی ہے۔ الحمدللہ بہت اچھا رسپانس رہا۔ جو ساتھی عموماً ڈسکشن میں خاموش رہتے تھے، آج وہ بھی شوق سے ہاتھ بلند کر رہے تھے۔ ساتھ ساتھ اردو الفاظ کی درست ادائیگی کی بھی مشق ہوتی رہی۔ کتاب منگوانے کے لیے سیلز آفس کا ایڈریس مانگا گیا، جو سیشن کے شرکاء کے ساتھ شیئر کر دیا گیا۔ جو ای بک چاہیں انہیں alhudapk.com سے ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ بتایا گیا۔ سب سے بڑھ کر خود یہ احساس ہوا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے پڑھ لیا ہے تو شاید سبھی نے پڑھ لیا ہے، ہم جانتے ہیں تو سبھی جانتے ہیں، حالانکہ کرنے کا کام تو بہت باقی ہے۔ علم کے یہ خزانے ہمارے پاس ہیں، مگر ان کے تالے کون کھولے گا اور انہیں بانٹے گا کون، کیا ہم یا کوئی اور؟ تو جو کرے گا وہی اجر پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں خود بھی رمضان کو بھرپور طریقے سے گزارنے کی توفیق دے، اور دوسروں کو بھی اس کی خیر و برکت سے آگاہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خیر مما يجمعون۔
شروع کرتے ہیں آج 21واں پارہ انشاءاللہ، سورۃ العنکبوت آیت 45 سے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ تلاوت کیجئے اس کی جو کتاب میں سے آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، اور نماز قائم کیجئے، بلا شبہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ انسان کی روحانی اور اخلاقی تربیت کے لیے 3 کام بتائے گئے ہیں اس آیت کے اندر۔ یہ آیت اسلام کی عملی زندگی کا جوہر ہے، ایسنس ہے، اور انسان کی کردار سازی میں اہم حصہ ان اعمال کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ سب سے پہلی چیز تلاوت، اتلو، تلاوت کیجئے، پڑھیے۔ ما اوحی الیک، جو آپ کی طرف یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کیا گیا، اور آپ کے توسط سے ہم سب کو بھی یہ نعمت ملی۔ یاد رکھیے، تلاوت صرف الفاظ دہرانے کا نام نہیں۔ تلا یتلو تلون کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنا، یعنی عربی الفاظ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کا معنی جاننا اور پھر اس پر عمل بھی کرنا، اس وحی کو اپنے اندر جذب کرنا۔ قرآن مجید جو ہے، اس کی تلاوت، اس کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، اس پر غور و فکر کیوں کریں؟ تاکہ ہمارے اندر خیر اور شر کی پہچان ہو سکے، ہمارے دل و دماغ کی ایسی پروگرامنگ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ہمیں حق اور باطل، جائز اور ناجائز کا ایک میزان مل جائے۔ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت، قرآن مجید سے کثرت سے تعلق رکھنا، اس سے انسان کے اندر بصیرت پیدا ہوتی ہے، حکمت آتی ہے انسان کو، علم کے خزانے کھلتے ہیں، زندگی کے ہر مسئلے کا جواب ملتا ہے، روح کو تسکین ملتی ہے، دل کو خوشی نصیب ہوتی ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْ يَفْرَحُوا، خوش ہونے کا راز قرآن مجید کے ساتھ صحیح تعلق میں ہے۔ دوسری چیز نماز، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز ایک گارڈ کا کام کرتی ہے، نماز ایک فلٹر کا کام کرتی ہے، یہ ہمیں فحشاء اور منکر سے روکتی ہے۔ فحشاء وہ برائیاں جن کا تعلق شہوت اور بے حیائی سے ہے، اور منکر وہ برائیاں جو عقل اور انسانیت کے خلاف ہیں، جیسے ظلم، جھوٹ، ناانصافی وغیرہ وغیرہ۔ اگر نماز ہمیں برائی سے نہیں روک رہی، بے حیائی سے نہیں روک رہی، تو پھر ہمیں اپنی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے، ان کی کوالٹی چیک کرنی چاہیے، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ نماز برائی سے روکے گی۔ تو جو نماز کا حق ادا کرے گا، نماز اس کے لیے گارڈ کا کام کرے گی۔ اور تیسری چیز جس کے اہتمام کی ضرورت ہے، وہ ہے اللہ کا ذکر۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کو یاد کرنا اس دنیا میں سب سے بڑا اور افضل عمل ہے، کیونکہ انسان جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرتے ہیں۔ فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کی نگاہوں میں رہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت میں رہیں، تو پھر اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں بھی، یعنی یہ صرف مردوں کے لیے نہیں یا صرف عورتوں کے لیے نہیں، سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں خواتین کا الگ سے نام لے کے فرمایا، اور ذکر کرنے والوں کا اجر اور ریوارڈ کیا بتایا گیا کچھ اور صفات کے ساتھ، اعد اللہ لہم مغفرتم و اجرا عظیما، ان لوگوں کے لیے اللہ نے مغفرت کا وعدہ کیا اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. اور پھر یہ کہ ہمارا اللہ کو یاد کرنا بھی ایک بڑی چیز ہے، لیکن اللہ کا ہمیں یاد کرنا، بلا ذکر اللہ، یعنی اللہ کا ذکر کرنا، کس کا ذکر؟ ہمارا اکبر، وہ اس سے بھی بڑی چیز ہے. یعنی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان ذکر کے ذریعے اپنا ذکر کرواتا ہے اللہ رب العزت سے. تو پھر انسان کبھی چھوڑ سکتا ہے اس کو؟ کبھی آپ چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھول جائے؟ وہ کب ہوتا ہے؟ نسوا اللہ فنسیہم، جو لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ان کو بلا دیتا ہے. تو بہرحال یہ تین کام زندگی میں لازم کر لیں. ہو سکتا ہے آپ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ تسبیح بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا قرآن سے تعلق کمزور ہو. وہ دن کب آئے گا؟ اپنے آپ سے پوچھئے، وہ دن کب آئے گا جب مجھے واقعی قرآن سے محبت ہو جائے گی؟ میں کس چیز کے انتظار میں ہوں؟ میں نے قرآن کو اپنی زندگی میں وہ اہمیت کیوں نہیں دی جس کے وہ لائق ہے؟ اس دنیا میں تو کوئی بھی چیز اس جیسی نہیں، نہ کوئی کتاب، نہ علم، نہ فلسفہ، اور نہ کوئی انسان، کوئی چیز نہیں جو اللہ کے کلام کی برابری کر سکے. جس طرح اللہ کے برابر کوئی نہیں، لیس کمثلی ہی شیء، اسی طرح اس قرآن جیسی بھی کوئی چیز نہیں، کوئی کلام نہیں، کوئی شاعری نہیں، کوئی فلسفہ نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی کہانی نہیں، کچھ بھی نہیں. یہ افضل العلوم میں سے ہے. اس کے بغیر انسان کی روحانیت کی، عقلیت کی، انسان کی انسانیت کی تکمیل ہی نہیں ہوتی. اور پھر آخر میں فرمایا واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ کو سب پتا ہے جو کچھ تم بنا رہے ہو، جو کر رہے ہو. تم خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، خواہ تمہارے ظاہری اعمال ہیں یا تمہاری نیتیں اور خیالات ہیں، اللہ ان سب سے باخبر ہے. تو کرنے کا کام کیا ہے؟ قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہے. اور الحمدللہ رمضان آ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے لیے قرآن سے تعلق قائم کرنا اور بھی آسان ہو جائے گا. بس پہلا قدم اٹھا لیجئے، اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ کی توفیق دے گا. اور نماز کو صرف ایک ایکسرسائز نہ سمجھیں، بلکہ اسے اپنے برائی کے خلاف ڈھال سمجھیں، اور خصوصاً رمضان کی ایکسٹرا نمازیں، تراویح، اور زبان اور دل کو اللہ کی یاد سے تر و تازہ رکھیں. یہی وہ اکبر، سب سے بڑی چیز ہے جو زندگی میں سکون لاتی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم والهنا والهكم واحد ونحن له مسلمون. اور تم اہل کتاب سے بحث مباحثہ نہ کرو مگر اس طریقے سے جو سب سے عمدہ ہو، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، اور کہو ہم ایمان لائے اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی، پس وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان اہل مکہ میں سے بھی کچھ وہ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہماری آیات کا انکار تو صرف کافر ہی کرتے ہیں. یہاں دعوت دین کے آداب بتائے جا رہے ہیں. عام طور پر نان مسلم کنٹریز میں مسلمانوں کی طرف سے ایک کوشش کی جاتی ہے انٹر فیتھ ڈائیلاگ کی شکل میں، کہ نان مسلمز کے ساتھ بین المذاہب مکالمہ کیا جائے، یعنی وہ اپنے دین کی بات کریں، ہم اپنے کی کریں، اور ہر ایک اس کو ریپرزینٹ کرے. تو کس طرح آپ اپنے دین کو پیش کریں گے؟ حق بات کیسے پہنچائیں گے؟ کیا فرمایا؟ ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن، یعنی حق بات پہنچانے کا طریقہ اتنا ہی خوبصورت ہونا چاہیے جتنا یہ حق خوبصورت ہے. یہ دین بڑا خوبصورت دین ہے، افسوس یہ کہ اس پر عمل کرنے والوں نے اس کی ایک بدصورت شکل پیش کی اپنے بدعملی کی شکل میں. اور اگر پیش بھی کیا، سکھایا بھی، تعلیم بھی دی، تو اس میں بھی اس کا اہتمام نہیں کیا کہ بلتی ہی احسن ہو، بہترین انداز ہو، اور پھر خاص طور پر اس وقت جب بحث مباحثے کی ضرورت ہو. اور پھر صرف اچھا نہیں کہا، بہت ہی اچھا، احسن، سپرلیٹیو ڈگری، بہترین طریقہ ہو، بہترین کی شرط لگائی گئی. اور اس سے مراد وہ اسلوب ہے جو مخالف کی دل آزاری کی بجائے اسے عزت دے، یعنی سامنے والا ہیومیلیٹڈ محسوس نہ کرے، اور کامن گراؤنڈ سے شروع کرے، جذباتی ہونے کی بجائے پیار سے بات کی جائے، آرام سے بات کی جائے، سمجھا کے بات کی جائے، کیونکہ دعوت دین کا مقصد کسی کو ہرانا نہیں ہوتا بلکہ اسے جیتنا ہوتا ہے، اور کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے اور فضول کی بحثیں نہیں کرنی چاہیے، اور گالی گلوچ اور شدت وہ تو ہونی ہی نہیں چاہیے، بلکہ ایک بہترین حکمت عملی کے ساتھ انسان بات کرے۔ پھر فرمایا اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، جو لوگ ان میں سے ظالم ہوں، ظلم کریں، یعنی جو دلیل کی زبان نہ سمجھیں بلکہ گالی گلوچ شروع کر دیں، دشمنی پر اتر آئیں، تو پھر کیا کریں؟ پھر اپنے دفاع کے لیے کوئی حکمت عملی استعمال کریں۔ اور گفتگو کا آغاز ایمان سے کرنا سکھایا گیا، آمنا یعنی ہم ایمان والے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور پھر ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا الہ بھی ایک ہے، یہ ہے کامن گراؤنڈ، ہم سب ایک رب کو ماننے والے ہیں۔ تو وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کو مان جاتے ہیں، یؤمنون بہ، فالذین آتیناہم الکتاب یؤمنون بہ، ومن ہؤلاء من یؤمن بہ، اور ان میں سے بھی کچھ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ انکار کرنے والے ہیں جو ضد اور انا کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوت العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور آپ اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو تب باطل پرست یقیناً شک میں پڑ جاتے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا قرآن کے معجزہ ہونے کی سب سے قوی دلیل ہے کہ آپ نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا، یا دونوں باتیں کر دی گئی۔ وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک، نہ آپ کتاب پڑھ سکتے تھے نہ اپنے رائٹ ہینڈ سے لکھ سکتے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لکھنا کس ہاتھ سے چاہیے؟ دائیں ہاتھ سے۔ بچوں کو بچپن سے ہی دائیں ہاتھ کا استعمال سکھائیں۔ تو بہرحال یہ آیات جو ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور قرآن مجید کی حفاظت کے حوالے سے ایک بہت زبردست لاجیکل ایویڈنس پیش کرتی ہیں، یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کے امی ہونے کو قرآن کے معجزہ ہونے کی سب سے بڑی سند قرار دیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پڑھا لکھا نہ ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کمی نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کو ایک کریڈٹ جاتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ وحی جو ہے اس میں ذرہ بھر شک کی بھی گنجائش نہیں، کیونکہ اگر آپ پہلے سے پڑھے لکھے ہوتے یا پچھلی کتابوں کو پڑھ سکتے تو دشمن یہ اعتراض کر سکتے تھے کہ انہوں نے پرانی کتابوں سے نقل کر کے یہ نیا مجموعہ تیار کر لیا ہے۔ تو جو شخص قلم پکڑنا ہی نہیں جانتا وہ اچانک ایسی کتاب پیش کر دے جس کا مقابلہ پورے عرب میں کوئی نہ کر سکے، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے بلکہ الہی ہے۔ پھر فرمایا بل ہوا آیات بینات، بلکہ یہ تو واضح آیات ہیں جو ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں جو علم دیے گئے، اور ہماری آیات کا انکار تو صرف ظالم لوگ ہی کیا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، قرآن کی حفاظت صرف کاغذ قلم کے ذریعے نہیں کی گئی بلکہ اسے اہل علم کے سینوں میں محفوظ کیا گیا۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو لاکھوں انسانوں کے سینے میں محفوظ ہے، حرف بہ حرف محفوظ ہے، اور یہ حفظ قرآن کا معجزہ ہے۔ تو یہاں اہل علم سے مراد وہ خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ نے قرآن کا فہم بھی دیا اور اسے زبانی یاد رکھنے کی توفیق بھی دی، وہ اس کی ہر بات کو اپنے ہی دل کی بات سمجھتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک جانی پہچانی چیز ہے۔ سمجھ آئی؟ اہل علم کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی قرآن سن کر وہ کہتے ہیں یہ بات تو میرے دل میں تھی، یا تو یہ دل میں سوال تھا اس کا جواب آ گیا، یا اس طرح کی کسی چیز کی تلاش تھی، دل چاہتا تھا کہ ایسی کوئی چیز ہو، اللہ تعالیٰ نے وہ عطا کر دی۔ اور وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور آخر میں فرمایا کہ انکار صرف ظالم کرتے ہیں، یعنی جو اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں اور حقیقت کو جانتے بوجھتے چھپاتے ہیں۔ اس سے پھر کیا بات پتہ چلتی ہے کہ کیا کرنا چاہیے، کس چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے؟ دیکھیے، کتاب کا لفظ دو دفعہ آیا ان دونوں آیتوں میں، یعنی 48 میں بھی ایک دفعہ آیا اور 9 میں بھی ایک دفعہ آیا، اور اوت العلم علم والوں کا بھی آیا، اور پھر لکھنے اور پڑھنے کا بھی آیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کو اللہ یہ نعمتیں دے وہ کیا کرے، پھر وہ پڑھنے کا حق بھی ادا کرے اور کیا کرے، آگے بھی سکھائے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے. علم حاصل کرنا کے ظاہری ذرائع جو ہے نا، اسکول کالج کتابیں وغیرہ ہوتی ہیں، لیکن اصلی علم، حقیقی علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ براہ راست ایک انسان کے دل پر اتار دے. اور پھر قرآن کا اصل مقام کاغذ نہیں، انسانی دل ہے. جتنی آیات دل میں ہوں گی اتنی ہی زیادہ عمل میں آئیں گی. وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ قل انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین. اور یہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کچھ نشانیاں کیوں نہ اتاری گئیں. آپ کہہ دیجئے، بے شک نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور میں تو کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں. کیا بھلا انہیں یہ نشانی کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی جو ان پر پڑھی جاتی ہے؟ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے رحمت اور نصیحت ہے جو ایمان رکھتے ہیں. مادی معجزات کا مطالبہ کرنے والوں کو کیا جواب دیا گیا؟ کہ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے اور یہ سارے معجزوں کو کفایت کرتا ہے. کفار مکہ، موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے تھے، اس طرح کے معجزات کا مطالبہ کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ وہ معجزات تو عارضی تھے، جو دیکھتا تھا مانتا تھا، اور معجزے بھی ختم ہو گئے اور ماننے والے بھی ختم ہو گئے. لیکن اللہ کی کتاب کیا ہے؟ سب سے بڑا معجزہ ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو اہل عرب کے لیے ان کی زبان میں نازل ہوئی تھی اور اس کا وہ جواب نہیں لا سکے تھے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک چیلنجنگ کوسچن کر رہے ہیں، اب الم یکفہم، یہ جو معجزہ آیا ان کے پاس یہ کافی نہیں ہے ان کے لیے؟ یعنی ایک ایسی کتاب جو رہتی دنیا تک، ہر دور کے انسان سے ہم کلام ہے، سب سے بات کرتی ہے یہ، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے بعد کسی عارضی معجزے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ آئی فرق؟ ایک دائمی معجزہ ہے، ہمیشہ کے لیے معجزہ ہے، اور ایک عارضی معجزہ ہے. تو عارضی معجزے ختم ہو جاتے ہیں، قرآن دائمی معجزہ ہم سب کے لیے. اسی لیے قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے سے انسان کی زندگی میں معجزے ہونے لگتے ہیں. ایسی ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، جو اس کے بغیر حاصل نہیں ہوتی. جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، ان سب کے معجزوں میں سے کامل معجزہ یہ قرآن ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے ہمارے لیے کیا بنایا ہے؟ رحمت اور نصیحت، ٹھیک ہے؟ تو یہ رحمت بھی ہے، باعث سکون بھی ہے، باعث ہدایت بھی ہے. اور ذکرہ سے مراد نصیحت بھی ہوتی ہے اور یاد دہانی بھی ہوتی، یعنی انسان کی فطرت میں اللہ نے جو خیر رکھی ہے اور غفلت کی وجہ سے جو کچھ وہ بھول چکا ہے، یہ قرآن اس کو یاد کراتا ہے. فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے.
اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون ولا تجادلوا اہل الکتاب الا بالتی ہی احسن الا الذین ظلموا منہم وقولوا وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کا انکار کیا یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ اور یہ لوگ آپ سے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں، اور اگر ایک مدت مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو ضرور ان پر عذاب آ چکا ہوتا اور وہ ضرور ان پر اچانک آ جائے گا اس حال میں کہ یہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں گے۔ یہ آیات حق کی صداقت کے لیے کائنات کی سب سے بڑی گواہی اور انسان کی جلد بازی کا تذکرہ کرتی ہیں۔ جب دلائل مکمل ہو جائیں پھر بھی لوگ نہ مانیں تو معاملہ اللہ کی عدالت کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اور اللہ کی گواہی کے کئی پہلو ہیں۔ وہ اللہ جو آسمانوں اور زمین کے ذرے ذرے کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچے رسول ہیں اور ان پر نازل ہونے والا کلام بالکل برحق ہے، اور اللہ تعالیٰ کا آپ کو یہ کلام دینا، آپ کو معجزات عطا کرنا، یہ دراصل عملی گواہی ہے اس کی، اور عذاب کا مطالبہ کرنا یہ دراصل اپنی تباہی مانگنا ہے۔ تو وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ لوگ عذاب جلدی مانگتے ہیں کیونکہ ان کے پاس دلائل ختم ہو گئے ہیں، تو اب یہ حماقت میں کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب کیوں نہیں لے آتے۔ انسان اپنی انا کا جب شکار ہوتا ہے، ہٹ دھرمی کا شکار ہوتا ہے، ضد کا شکار ہوتا ہے، تو اپنی تباہی مانگنے لگتے، کچھ لوگ اپنی موت مانگنے لگتے، کچھ لوگ اپنے بچوں کی موت مانگنے لگتے۔ تو انسان کے اندر جو شر ہے نا، وہ خود اسی کے لیے تباہ کن ہے، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ اس نے ہر قوم اور ہر فرد کے لیے ایک وقت رکھا ہے، اور جس وقت وہ وقت پورا ہو جائے گا تو جو یہ مانگ رہے ہیں وہ ان کے سامنے آ جائے گا۔ تو ان آیات سے جو اصل سیکھنے کی بات ہے وہ یہ کہ اگر آپ حق پر ہیں نا، کسی معاملے میں آپ درست ہیں، سب آپ کو غلط سمجھ رہے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا، آپ کے ماں باپ آپ کو غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو پریشان ہونے کی بجائے اللہ کی گواہی پر اکتفا کریں کہ اللہ تو جانتا ہے نا کہ اصل حقیقت کسی معاملے کی کیا ہے۔ وقتی طور پر انسان بہت پریشر میں ہوتا ہے، دباؤ میں ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، گھٹن کا شکار ہوتا ہے، لیکن اگر آپ سچے ہیں اور لوگ آپ کو جھوٹا کرتے ہیں تو پھر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ اور زندگی کے کسی بھی لمحے ہمارے حالات بدل سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہماری مہلت کب تک ہے اور وہ مہلت کب ختم ہونے والی ہے، لہٰذا آج جو وقت ہمارے پاس ہے اور آج ہمارا دل جن نیکیوں کی گواہی دیتا ہے بس ان کو کرنا شروع کر دیں۔ یستعجلونک بالعذاب، یہ آپ سے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں، اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے، اس دن عذاب انہیں ڈھانپ لے گا ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے، اور وہ فرمائے گا چکھو مزہ اس کا جو تم کیا کرتے تھے۔ یہاں انسانی غفلت اور جہنم کی ہولناک حقیقت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، جہنم گھیرے ہوئے ہے، استغفر اللہ، یعنی یہ عذاب اتنا یقینی ہے کہ وہ ان کو گھیرے میں لے چکا ہے، بس وہ قریب پہنچنے والا آ کے پکڑ لے گا۔ اور وہ ایسا ہے جیسے ایک غلاف ہوتا ہے نا، غلاف میں کوئی چیز رکھ دی جاتی تو ان کے اوپر بھی اور ان کے نیچے بھی، تحت ارجلہم، یعنی عذاب کی جسمانی کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ نکلنے کا، فرار کا پھر کوئی راستہ نہیں ملے گا، یہ غلاف کی طرح ہوگا جو مجرم کو ہر طرف سے اپنی لپیٹ میں لے لے گا. اور یہ صرف جسمانی نہیں، روحانی بھی ہوگا. کہا جائے گا چکھو مزہ اپنے اعمال کا، یعنی دنیا میں کیے گئے جرائم اور گناہ جہنم میں آگ کی صورت اختیار کر لیں گے. تو بات یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کو بھی اللہ کی دی ہوئی مہلت کو، اس وقت کو، ان نعمتوں کو، امن کو، فراغت کو غنیمت سمجھنا چاہیے. اگر ہماری گناہوں اور ہماری غلطیوں کے باوجود ہماری کوئی پکڑ نہیں، تو پھر انسان کو ہوش میں آنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ پھر میں اللہ کی نافرمانی کر کے چاہتا کیا ہوں کہ جب میری موت کا وقت آئے تو میرے سامنے کیا آئے. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیای فاعبدون کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، بے شک میری زمین وسیع ہے، بس تم صرف میری ہی عبادت کرو، ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے، پھر ہماری ہی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. یہاں اللہ سبحانہ وتعالی ایمان والوں کو اپنا بندہ کہہ رہا ہے، اے میرے بندو، محبت سے کیا کہ ان ارضی واسعت، میری زمین بہت وسیع ہے، اگر ایک بستی میں، ایک ملک میں، ایک ماحول میں، ایک گھر میں میری بندگی ممکن نہیں، تو وہاں گھٹ گھٹ کر جینے کی بجائے نکل جاؤ وہاں سے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی کہیں نہ کہیں تمہیں پناہ ضرور دے گا اور رزق مہیا کرے گا. فعبدون، بس کام کیا ہے، فعیا فعبدون، بس صرف میری ہی عبادت کرو. یعنی اگر ایک زمین پر تم عبادت نہیں کر پا رہے، یا ایک جگہ یا ایک گھر میں، تو اس جگہ کو چھوڑ دو، وہاں چلے جاؤ جہاں عبادت کر سکو، کیونکہ تمہیں پیدا عبادت کے لیے کیا گیا ہے، اور تم سے قیامت کے دن عبادت ہی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم اللہ کے بندے بنے رہے، اللہ کے لیے تم نے سب کچھ کیا یا کچھ اور کرتے رہے. آپ دیکھیں کہ ہر انسان کی زندگی میں نیکی کرنے میں کچھ نہ کچھ رکاوٹیں ضرور ہوتی ہیں، کبھی اپنے گھر والوں کی طرف سے ہوتی ہیں، گھر والے تو بعد میں آتے ہیں، خود اپنے نفس کی طرف سے ہوتے ہیں. ہماری سب سے بڑی رکاوٹ ہمارا اپنا نفس ہوتا ہے، ہم نہیں کرنا چاہتے، ہمیں مشکل لگتا ہے. تو اس نفس کی نہیں ماننی چاہیے، اپنا انالیسس خود کرنا چاہیے کہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے میرا دل نہیں چاہتا نیک کام کرنے کو، اس ریزن کو. یعنی یہ تو آپ کو خود ہی دیکھنا پڑے گا نا. انسان اگر اپنے ساتھ سچا ہونا تو اس کو نظر آنے لگتا ہے کہ کیا چیز میرے رستے کی رکاوٹ بنی ہوئی ہے، میری نیند یا میرے کوئی شوق یا میرے اندر موٹیویشن کا نہ ہونا کیا چیز ہے، اس کا علاج کریں. لیکن عبادت پہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا انداز بھی تو کتنا پیارا ہے. اصل میں ہوتا پتہ کیا ہے کہ انسان جن جگہوں پہ رہتا ہے نا، ان سے ایک اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، ایک قدرتی چیز ہے انسان کے اندر. اگر اپنا گھر چھوڑنا پڑے، اپنا ملک چھوڑنا پڑے، اپنی پسندیدہ جگہ چھوڑنی پڑے، تو پھر ایک دکھ انسان کے دل کے اندر کڑوٹیں لینے لگتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنا پیارا انداز کیا کہ دیکھو زمین بہت وسیع ہے، کہیں اور چلے جاؤ اے میرے بندو میری عبادت کی خاطر. تو پھر آپ سوچئے کہ جب انسان اللہ کی خاطر کوئی جگہ چھوڑتا ہے اور کوئی دوسری جگہ اختیار کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اجر بھی تو کتنا زیادہ دیں گے. اور پھر اگر انسان کسی جگہ سے چمٹا رہتا، نہیں مجھے یہ زیادہ پسند ہے، چاہے نافرمانی میں زندگی گزر رہی ہے، فرمایا نہیں، پھر تمہیں جانا ہوگا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یعنی ہجرت کے راستے میں آنے والے سب سے بڑے ڈر، یعنی موت کے خوف کا علاج کیا گیا ہے کہ موت یہاں بھی آ جائے گی اور وہاں بھی آ جائے گی. لہذا انسان جو سوچتا ہے نا کہ میرا کل فیوچر کیا ہوگا، کوئی مجھے مار نہ دے، میرے لیے کوئی سیکیورٹی نہیں ہوگی، میرے لیے کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں ہوگا، فرمایا موت تو ویسے بھی آنی، چاہے تم اپنے گھر کے نرم بستر پر ہو یا اللہ کے رستے میں سفر کر رہے ہو. اور موت کے بعد کیا ہے، ثم الینا ترجعون، ہماری طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اپنے رب کی طرف واپسی ہے. تو ان آیات سے جو سیکھنے کا سبق ملتا ہے وہ یہ کہ انسان کو حق کی خاطر اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے اس کو. اگر آپ کا ماحول آپ کے اخلاق اور دین کو بگاڑ رہا ہے، تو نیا ماحول تلاش کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. زندگی کا مقصد صرف سروائیول نہیں بلکہ بندگی ہے. اگر بقا کے لیے بندگی قربان ہو رہی ہے تو وہ بقا بے معنی ہے. تو ایک آیت میں عبادت کا ذکر اور دوسری میں موت کا ذکر ہے. موت اس وقت خوبصورت ہوتی ہے جب اس سے پہلے کی زندگی بندگی میں گزری ہو، عبادت میں گزری ہو. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم انہیں ضرور جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا، وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر ہی وہ توکل کرتے ہیں. اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والوں کے لیے خوشخبری بتائی گئی یہاں پر کہ ان کے لیے کیا انعام ہے جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑا لیکن اپنے ایمان کی حفاظت کی، اس کے بدلے انہیں کیا ملنے والا ہے. دنیا کے عارضی گھروں کے بدلے بہترین محلات ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کے وہ سپر لگژری محلات دے گا جو کبھی پرانے نہیں ہوں گے، جن کی کبھی مینٹیننس کی ضرورت نہیں ہوگی، جہاں ہر طرح کی سہولیات ہوں گی، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جن کے درخت ہمیشہ ہرے بھرے رہیں گے، ایور گرین. دنیا میں تو خزاں آتی تو سوکھ جاتے ہیں نا. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ، ہم انہیں ضرور ٹھکانا دیں گے. اور ایسے لوگوں کی دو خاص صفات ہوتی ہیں، ایک صبر اور دوسرے توکل، کہ جو رب مکہ میں رزق دیتا تھا وہی حبشہ اور مدینہ میں بھی دے گا. اصل میں توکل انسان کو مادی اسباب کی غلامی سے نکال دیتا ہے. اور پھر نعم اجر العاملین، کتنی اچھی جزا ہے عمل کرنے والوں کی، یعنی کہا ایمان لانے والوں کی. عاملین، اللہ تعالیٰ انسان کی محنت کی قدر افزائی کر رہے ہیں کہ تمہاری کوئی کوشش بھی ضائع نہیں ہوگی. یاد رکھے کہ جب انسان کو یہ پتا ہونا کہ جہاں ہم جا رہے ہیں منزل بہت کمفرٹیبل ہے، تو راستے کی تھکاوٹ کچھ نہیں کہتی. یعنی انسان کو اگر شوق ہو تو کوہ ہمالیہ پہ بھی چڑھنے میں تھکتا نہیں. جن لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے ہی جو ماؤنٹین کلائمبرز ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں، سنا ہوا جی، وہ ماؤنٹ ایوریسٹ پہ پہنچ نہیں پاتے، لیکن ان کا پیشن، ان کا جذبہ، ان کا شوق اتنا سچا ہوتا ہے کہ سارے خطرات کا سن کے بھی وہ روانہ ہو جاتے ہیں اپنے سفر پر اور خطرناک موڑ مڑتے ہیں. تو ہمیں بھی اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے اگر جنت کا ذہن میں رہے تو ساری تھکاوٹیں ہلکی ہو جائیں گی. دنیا کا پرسکون ترین انسان بھی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہ سکتا، یا انسان چلا جاتا ہے یا محل چلا جاتا ہے، لیکن وہاں کی خاصیت خاص خالدین فیہا ہے. وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور کتنے ہی جاندار ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے ہوئے نہیں پھرتے، اللہ ہی انہیں رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی، اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. تو پھر کہاں سے یہ پھیرے جاتے ہیں؟ ہجرت کے راستے میں ایک اور بڑی رکاوٹ یہ ہوتی ہے کہ ہم کھائیں گے کہاں سے. رزق کا خوف کھانے والوں کو جواب دیا جا رہا ہے، اور پرندوں کی مثال کہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں. کَأَيِّم مِّن دَابَّتٍ، پرندے، کیڑے مکوڑے، جنگلی جانور، سمندر کی مچھلیاں اور مخلوق، ان کے پاس نہ کوئی بینک بیلنس ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی فریج اور فریزر ہوتے ہیں، خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں. جانور کل کے رزق کی فکر کا بوجھ اپنے سر پہ نہیں اٹھائے پھرتے، اسی لیے ان کو کوئی سٹریس نہیں، کوئی ذہنی تناؤ نہیں، کل کی فکر نہیں. تو جو رب اس ساری مخلوق کو جو ہم سے زیادہ تعداد میں اس کو رزق دے رہا ہے، وہ ہمیں کیسے بھول جائے گا؟ اور پہلے ان کا ذکر کیا، یرزقھا وایاکم، تو مطلب یہ کہ اس کی فکر نہ کرو، جس رب نے یہاں اسباب بنائے ہیں وہ ویسے بھی بنا دے گا. اور پھر وسخر الشمس والقمر، سورج اور چاند کو اس نے مسخر کیا ہے. اور پھر فانا یوفکون کہہ کے ایک جھنجھوڑنے والا سوال ہے کہ جب سورج چاند زمین کے خالق کو جان لیتے ہو تو چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے دوسروں کا سہارا کیوں ڈھونڈتے ہو، خوف کا شکار کیوں ہوتے ہو؟ تو یہ آیات جو ہیں ہجرت کرنے والوں کے لیے ڈھارس تھی کہ تمہارا رزق مکہ میں ہی نہیں، جہاں تم جاؤ گے وہاں بھی ہے، اس اللہ کے ہاتھ میں ہے جو جنگل کے پرندے بھی پالتا ہے، اور السمیع العلیم ہے، تمہاری ضرورت کی پکار کو سنتا بھی ہے اور تمہارے حالات کو جانتا بھی ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو فراغ کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، یعنی یہ تقسیم اللہ کی ہے. بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اور اگر آپ ان سے پوچھیں آسمان سے پانی کس نے اتارا، پھر اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد کس نے زندہ کیا، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، کہہ دیجئے الحمدللہ، بلکہ ان کے اکثر عقل سے کام نہیں لیتے۔ تو بہرحال اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، رزق کی تقسیم اللہ کی حکمت اور علم کے تحت ہے، وہ جس کے لیے چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ رزق کی تقسیم کو اللہ نے اپنی مشیت سے جوڑا ہے، من یشاء، اور آخر میں صفت علیم آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی حاجتوں کو خوب جانتا بھی ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ کس کو زیادہ دینا چاہیے اس کے لیے وہ بہتر ہے اور کس کو کم دینا بہتر ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کے لیے زیادہ مال سرکشی کا سبب بنتا ہے جو ان کی آخرت خراب کر دینے والا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین کو زندہ کرتا ہے، بارش برساتا ہے، تو جب تمہیں پتا ہے یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے تو پھر کیا کہو، قل الحمدللہ، الحمدللہ کہ یہ سارا نظام چل رہا ہے، ہو رہا ہے، بل اکثرہم لا یعقلون، لیکن اکثر لوگ اس طرح سوچتے ہی نہیں ہیں، لہٰذا وہ صرف مادی وسائل اور ذرائع کے اوپر نظر رکھ کے پریشان رہتے ہیں۔ بارش کا آپ کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے آ جائے گی، ہاں اگر ویدر دیکھیں تو کبھی کبھی وہ ویدر صحیح ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اکثر تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا آج بارش ہوگی اور اچانک بارش ہو جاتی۔ تو جو رب یہ جانتا کہ بارش کب اور کہاں کس جگہ کتنی برسانی چاہیے، اس رب کو یہ بھی پتا ہے کہ کس کو کہاں کب کتنا رزق دینا چاہیے، کس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ یعنی جس طرح اللہ مردہ زمین کو بارش سے زندہ کر دیتا ہے، ایسے انسان کے مردہ حالات، مایوسی، اس کو اپنی رحمت سے خوشی میں بدل سکتا ہے، خوشحالی میں بدل سکتا ہے۔
قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون